استغفر الله استغفر الله وعسى الله التوبه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو احله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أول القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روح پاک امام موسی کاظم علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، شہداء معصومین، شہداء کربلا، اسرائے کربلا کی اس صفِ اعلیٰ میں تشریف آوری کے لیے بابا سے بلند صلوات
اللهم صل على محمد.
حجت خدا امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
حاضرین مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے، ہر قسم کی آسے مشکلات پریشانیوں سے محفوظ و معمون رہنے کے لیے بابا سے بلند صلوات
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، سورہ آل عمران چپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 134 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. چند منٹ آپ کی خدمت میں انہیں پاک ہستیوں اور اس آیہ کے حوالے سے جو صفات بیان کی گئی ہیں گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد مسائل ہوگا. پروردگار فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ شخص جو مومن ہے، خدا والا ہے، جو مسلمان ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ چاہے وہ امیر ہے یا غریب، مالدار ہے یا فقیر، آرام و آسائش میں ہے یا مشکلات میں، اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں دینے والا ہوں. میں چاہتا تو کائنات میں نہ کوئی فقیر ہوتا، نہ کوئی غریب ہوتا، نہ کوئی پریشان ہوتا، لیکن اس دنیا میں چونکہ انسانوں کے امتحان ہونے اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، تو پروردگار چاہتا ہے کہ اللہ کی صفات کا عکس اللہ کے بندوں کے اندر ہو. اب چونکہ وہ اللہ خود دینے والا ہے، وہ یہی چاہتا ہے اس کے بندے بھی آگے دیتے رہیں. اللہ خود جواد ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی جواد اور سخی بنے. تو اس لیے پروردگار فرما رہا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم غریب ہو، تم فقیر ہو. اس لیے جب بھی کریڈٹ کرنچ ہو تو سب سے پہلا کٹ خدا اور محمد و آل محمد پہ لگاؤ. عام طور پہ ہماری یہی روش ہوتی ہے کہ جب بہرحال بہت سارے لوگ تو جب بہت کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہوا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اخراجات جو میں کم کر سکتا ہوں. تو وہ تمام اخراجات جو انسان خدا کے لیے، خدا کے بندوں کے لیے، صدقات کے لیے، واجبات کے لیے، خمس کے لیے جو انسان ادا کرتا ہے، پہلا کٹ اسی پہ لگاتا ہے. لیکن پروردگار کا حکم کیا ہے؟ الذين ينفقون في السراء والضراء, وہ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں, چاہے وہ امیر ہو یا غریب, مشکل میں یا آسانی میں, ہر حال میں انفاق کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے. اور پھر وہ خالق جو سب کو دے رہا ہے وہ حکم فرماتا ہے, کتنا کریم ہے یہ کائنات اور یہ زمین اللہ کی ہے, لیکن اس نے اپنے کریم ہونے کا ثبوت اور حلیم اور سخی ہونے کا یہ دیا, یہ زمین کا مالک ہے تو خدا, لیکن اللہ کہتے چلو میں نے تمہیں حق ملکیت دے دیا, تم اپنی نسلوں میں انتقال کرتے جاؤ. خوش ہوتا ہے اللہ. اسی طرح پروردگار سب کچھ, یہ مال, یہ علم, یہ حلم انسان کے پاس, خاندان, جو کچھ بھی ہے خدا کا دیا ہوا ہے, لیکن جب انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو خدا کہتے ہیں میرے راستے میں دو, پھر وہ خدا کریم ہو کے کہتے ہیں یقرض اللہ قرضاً حسنا, اگر تم ویسے نہیں دیتے تو آؤ چلو ایک اور سودا کرتے, مجھے قرض دے دیا کرو. ہے خدا کا دیا ہوا, جس کا مال ہوتا ہے وہ کبھی قرض نہیں لیتا, لیکن وہ کریم, کتنا کریم ہے, وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم ویسے نہیں مانتے تو آؤ مجھے قرض دو, میں تمہیں یہ قرض 1 ٹائم 10 ٹائم 100 ٹائم 1000 ٹائم بلین ٹائمز ملٹی پلائی کر کے واپس دوں. اور پھر ان آیات کا حقیقی مفسر, حقیقی بیان کرنے والی ہستی ہے محمد والے محمد علیہ السلام. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ, مسلمان مانتے ہیں کہ بی بی بہت امیر تھی, ملکۃ العرب کہا جاتا تھا, لیکن جب بی بی کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت یعنی اتنا مال نہیں تھا کفن خریدا جاتا, بی بی نے سب کچھ لٹا دیا. اسی طرح لوگوں نے دیکھیے کہ اس آیا کے آخر میں بھی یہی ہے کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ محسن پر, احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر محسن اسلام اگر انسان ڈھونڈے کون ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام
کی.
لیکن جو ظلم تاریخ نے اور مسلمانوں نے, اپنوں نے اور پرائیوں نے اس عظیم حسن اسلام پہ کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا. یعنی کچھ ظلم ہوتا ہے جب کسی انسان کی زندگی میں کیا جاتا ہے. وہ ابو طالب اتنا عظیم تھے کہ ان کا روحانی مقام, ان کا دنیاوی مقام, ان کا روب, ان کا جلال, ان کا مال, ان کی شخصیت, ان کی عظمت اتنی بلند تھی کہ لوگوں نے ان کی زندگی میں ان کی توہین اور انسلٹ نہیں کی, ان کی شخصیت کو ڈیمیج نہیں کیا. لیکن ان کی وفات کے بعد جن مسلمانوں کی خاطر انہوں نے اسلام کے بیج بوئے تھے اور رسول اسلام کی ایک ایک پل خبرگیری کی تھی اور خیال رکھا تھا, اسی محسن اسلام پہ لوگوں نے ان کی وفات کے بعد حملے شروع کر دیے. ایک حملہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو طالب بہت غریب تھے. ابو طالب وارث کس کا تھا؟ حضرت عبد المطلب. کئی تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب فقیر تھے, غریب تھے. جس طرح وہ قبلہ اور کعبہ اور مکہ کے سردار تھے اور مالدار تھے, عین اسی طرح حضرت ابو طالب مالدار تھے. جو ہستی اور شخصیت روحانی حوالے سے اور دنیاوی حوالے سے حضرت عبد المطلب کی تھی, حضرت ابو طالب کے 11-12 بیٹے تھے. تو کیا ان 12 بیٹوں میں حضرت ابو طالب کو اپنا وارث کیوں بنایا؟ اپنا جانشین کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ان تمام بیٹوں میں سے افضل اور اعلیٰ اور بالا اور با اخلاق اور با صلاحیت حضرت ابو طالب کی ذات تھی. حضرت ابو طالب غریب نہیں تھے، یہ ایک ظلم ہے، ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف.
جناب ابو طالب کے دشمنوں پہ
لعنت.
اچھا آپ کہا کس طرح جاتا ہے پیار میں یا سمجھ لے احترام میں، کہ چونکہ حضرت ابو طالب غریب تھے اس لیے رسول اللہ نے کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے پالا اس لیے علی کو مجھے دے دو میں پالتا ہوں. یہ درست ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دہن اطہر میں جو پہلی غذا گئی ہے وہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، اور صرف علی کو نہیں بلکہ امام حسن، امام حسین، بی بی زینب، ان سب کے لیے وہی رسول اللہ کی غذا، وہ رسول اللہ کے دہن اطہر سے جو لعاب دہن ہوتا تھا. اور یہ ایک نورانی غذا تھی، یہ بہشت کی غذا تھی جو رسول اللہ کے واسطے دے پروردگار ان ہستیوں کو عطا کرتا رہا. اگر رسول اللہ کے پاس علی رہے یا علی کے پاس رسول ہوں، اس کی وجہ وہ دنیاوی فقر اور غربت نہیں تھی. لیکن جس طرح خدیجت القبرہ کو امیر بھی مانا جاتا ہے، ملکہ العرب بھی مانا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہیں تھی، عین اسی طرح حضرت ابو طالب نے اپنی شخصیت، اپنا وقار، اپنا حلم، اپنی شخصیت اور اپنا مال سب کچھ روائے اسلام پہ قربان کر دیا. تو جس محسن اسلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور پھر اپنی زندگی میں نہیں بلکہ آج تک اسی ابو طالب کی اولاد ہے جو جہاں بھی اسلام کو خون کی، جان کی، مال کی ضرورت پڑتی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہر جگہ صف اول میں ہوتی ہے. تو اس لیے جو بہترین قومیں ہوتی ہیں، جس طرح ابو طالب نے انفاق کیا، جس طرح خدیجت القبرا نے چیریٹی اور انفاق کیا، عین اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام.
اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد.
آپ کی یہ مولا مشہور تھا، مولا کی 200 اور 300 دینار، دینار جو ہے جس طرح 1 پاؤنڈ کا کوائن ہوتا ہے اسی طرح اس وقت گولڈن کوائن تھا، 200 اور 300 دینار کے بیگز مولا نے بنائے ہوئے تھے. جو بھی آتا تو مولا اس سے کم کسی کو نہیں دیا کرتے تھے، جو در پہ آتا وہ بھی خالی نہ جاتا. اور بہت سارے ایسے کہ جو مولا کے در پہ نہیں آتے تھے لیکن مولا کو معلوم ہوتا تھا کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کون مستحق ہے، اور اپنے عزت اور حرمت اور وقار کی خاطر ہاتھ دراز نہیں کرتا. مولا رات کو جا کر ان کے گھروں میں ان کے مال اور ان کو رقم مہیا کیا کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تب معلوم ہوا جب مولا بغداد میں قیدی ہو گئے، تب معلوم ہوا کہ وہ جو مال دینے والی ہستی تھی وہ کون تھی، وہ جو مدد کرنے والی ہستی تھی وہ کون تھی. اور پھر والقاظمین الغیظ، ہم اپنے اردو میں بھی غیظ و غضب اکٹھے استعمال کرتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی غصہ، غیظ اور غضب ہم معنی لفظ ہیں. قادمہ کہتے ہیں غصے کو پی جانا. ایک اور معنی یہ ہے کہ نہر یا دریا بہ رہا ہو اور اس کو اگر روکا جائے تو اس کو قادمہ کہتے ہیں. ایک اور معنی یہ ہے کہ دروازے کو بند کر دینا. مطلب کیا ہے ان سب چیزوں کا؟ ایک ہی، کہ مومن کا دل، مومن کا وجود ایک ایسا گھر ہے کہ جب بھی، کیونکہ غصہ جو شخص بھی کرتا ہے اس وقت وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں الغضب جمرہ تو من الشیطان غضب یعنی غصہ. اب جمرہ کے بھی تین معنی ہیں, ایک معنی پتھر ہے یعنی غضب غصہ ایک ایسا پتھر ہے کہ جو شیطان کا ہے, شیطان کی طرف سے ہے. اور پتھر اگر کسی کے سر پہ لگ جائے تو کیا انسان زندہ باقی رہتا ہے؟ اگر زندہ کہیں اور بھی لگ جائے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے چونکہ شیطان دشمن ہے تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا وار کرے کہ دوسرا ختم ہی ہو جائے. اب جو پتھر شیطان کی طرف سے غصے کی صورت میں آتا ہے وہ انسان کے ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے, اور بعض اوقات انسان کے وجود کو بھی ختم کر دیتا ہے. الغضب جمرہ کو من الشیطان, یعنی یہ غصہ شیطان کا پتھر ہے. دوسرا معنی یہ ہے کنواں, جمرہ یعنی کنواں, یہ ایک ایسا گڑھا اور ایسا کنواں ہے جو شیطان کی طرف سے بنایا گیا ہے تاکہ جتنے بھی مومنین ہیں ان کے گڑھے میں ڈال کے دفن کر دیں. تیسرا معنی جمرہ کا آگ ہے. الغضب جمرۃ من الشیطان, غصہ وہ آگ ہے جو شیطان کی طرف سے بھڑکائی گئی ہے. اب جب بھی انسان کو غصہ آتا ہے اپنا بھی انسان نقصان کرتا ہے, اپنے ارد گرد رشتہ دار بھی ناراض ہو جاتے ہیں, دوست بھی ناراض ہو جاتے ہیں, کمیونٹی والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اور خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان شیطان کا دوست ہوتا ہے, شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, تو خدا کا دوست تو نہیں ہوتا, خدا کی عبادت بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو انسان غصے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, اپنی روح کو نقصان پہنچاتا ہے, اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے, اور پھر خدا سے اپنے تعلق کو انسان ختم کر دیتا ہے. اب میڈیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کے اندر دو ہارمون ہیں, کورٹیسول اور ایڈرینالین. انسان کے بلڈ کے اندر ان دونوں ہارمونز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے, اور جب غصہ آتا ہے اور ان ہارمونز کی لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو تب انسان کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے, ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے, بریدنگ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد انسان کو ڈپریشن ہو جاتی ہے, انزائٹی ہو جاتی ہے, اریٹیشن ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی اسی غصے کے نتیجے میں انسان کو ہارٹ اٹیک اور سٹروک بھی ہو سکتا ہے. یعنی اب معلوم ہوا کہ غصے کے جسمانی طور پہ کیا نقصان ہے, انسان کے عقل کے حوالے سے, دل کے حوالے سے, آرگنز کے حوالے سے, تمام چیزیں اس غصے کی زد میں ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب جب غصہ آتا ہے تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. اگر سامنے چھوٹے ہوں, بچے ہوں, کمزور ہوں, امپلائی ہوں, غریب ہوں, تو انسان اس پہ برستا ہے, گالیاں دیتا ہے, غصے کا اظہار کرتا ہے, مختلف طریقے ہیں, کبھی مارتا ہے, کبھی اسی غصے میں انسان قتل کر دیتا ہے, کئی جرم کرائمز ہیں انسان جو غصے کی حالت میں کرتا ہے. لیکن بعض اوقات غصہ ہوتا ہے, انسان اس غصے کا اظہار نہیں کر سکتا. کیوں؟ ممکن ہے سامنے باس ہو, ممکن ہے کوئی طاقتور ہو, ممکن ہے کوئی وزیر ہو, ممکن ہے کوئی پولیس والا ہو, مختلف جو ہائر اتھارٹیز ہیں, یا بعض اوقات بچے بھی, والدین کچھ کہتے ہیں بچوں کو غصہ ہوتا ہے, لیکن جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اپنا غصہ کو دبا دیتے ہیں, غصہ ہوتا ہے لیکن اس غصے کو سپریس کر دیتے ہیں, اور کچھ نالائق اور ڈس اوبیڈینٹ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال اب غصہ آنا, غصے کا اظہار کرنا اور نہ کرنا, تینوں ہی ملامت والی چیزیں ہیں, تینوں ہی نقصان دہ چیزیں ہیں. ہمیں پہلی بات ظاہر ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. اب بہت سارے ایسے اریٹیٹنگ انوائرمنٹ اور فیکٹرز ہوتے ہیں کہ انسان کو غصہ آتا ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یعنی انسان جا جس طرح امام موسیٰ قاظم نے ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال ہے کہ امام موسیٰ قاظم کو غصہ بہت آتا تھا اس لیے وہ غصے کو کنٹرول کرتے تھے. امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا لقب قاظم اس لیے ہے کہ ان کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا, کبھی غصہ ہی نہیں آتا تھا. اور ہمیں چاہیے اپنے مولا کی اسی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں, کیونکہ جب غصہ ہو جاتا ہے تو انسان یا جسمانی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے, یا انسان ایمانی اور اسپرچولی حوالے سے مفلوج ہو جاتا ہے, یا انسان سوسائٹی کو, کمیونٹی ممبرز کو, گھر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کا پہلی بات یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا حلیم اور بردبار اور صبور بنائے کہ انسان کو غصہ نہ آئے, اور خدا نخواستہ اگر غصہ آ جائے تو پھر غصے کا اظہار لوگوں پہ نہیں کرنا چاہیے. یہیں سے لڑائیاں ہوتی ہیں, یہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جو ویسا زخم ہے جسم کا وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے, یعنی جسم کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن جو زبان کا زخم ہے, جو انسان کی سوچ میں, انسان کے دل میں کسی کے حوالے سے جو زخمی ہو جاتا ہے, پھر وہ بات دلوں سے نہیں نکلتی. تو اس لیے ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے غصہ آ گیا ہے تو وہ لوگ جو غصے کا اظہار نہیں کر سکتے وہ کیا کریں, جو کمزور ہیں, جو چھوٹے ہیں, جو غصے کا اظہار نہیں کر سکتے, اب اگر غصے کو پی جائیں تو تب بھی فزیکلی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب میڈیکلی انسان کو کیا کرنا چاہیے, اپنے اس اینگر کو مینیج کرنا چاہیے. تو وہ لوگ جو غصے کا اظہار نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے, تو ان کے لیے دو چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کوئی ڈائری بنا لے اور ہر وہ چیز جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا اور غصے کا اظہار نہیں کر سکتا وہ سب کچھ لکھ ڈالے. اب جب انسان لکھے گا تو اس کا خود بخود غصہ اور جذبات تحریر کی صورت میں آ جائیں گے اور غصہ کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ کلیئرنگ اس کو کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو سنائے جو بھی جس وجہ سے غصہ آ رہا ہے, کوئی ہو جو اس کی بات سنے. اب اس کے لیے جو ہے ایک بہترین لفظ ہے کہ انسان لرن ٹو لو, ایل او وی ای, یعنی انسان, ویسے بھی انسان یعنی انس کرنے والا, محبت کرنے والا, ہمیں محبت کرنی چاہیے. اور واللہ یحب المحسنین, اللہ بھی کن سے محبت کرتا ہے, جو محسن ہیں. اور جو غصہ پی جاتا ہے غصے کا اظہار نہیں کرتا تو وہ بھی اپنا بھی محسن ہے, لوگوں کا بھی محسن ہے, ہر کسی کے لیے محسن ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس لو میں, ایل سے لرن ٹو لسن, انسان عادت بنائے, بولے کم سنے زیادہ. پہلی بات کیا ہے, لرن ٹو لسن, انسان کو سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو کس طرح سننا ہے اور خصوصاً جو غصے میں اس کو کس طرح سننا ہے. دوسرا لو میں جو ہے او ہے, آبزرو دا باڈی لینگویج, جو بھی لوگ سامنے ہیں جن کو غصہ, انسان ان کے بولنے سے, غصہ کا اظہار کرنے سے پہلے باڈی لینگویج کو سمجھے کہ لوگ اس وقت کوئی شخص کس حالت میں, تھکا ہوا ہے, غصے کی حالت میں پریشان ہے, تو انسان کو اسی طرح دوسرے کو ڈیل کرنا چاہیے. تیسری چیز ہے وی, یعنی ویریفائی اینڈ کلیریفائی دا انفارمیشن, جو بھی خبر آئی ہے, کیونکہ اکثر غصہ کیوں ہوتا ہے, کوئی آ کے کہہ دیتے فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, اس نے تمہیں یہ نقصان پہنچایا, تو انسان بغیر تحقیق کیے, بغیر سوچے, بغیر پلاننگ کے فوراً غصے میں آ جاتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو بھی خبر انسان کے پاس ہو تو کیا کرے, ویریفائی کرے, ویریفائی اینڈ کلیریفائی دا انفارمیشن. اور آخری جو ای ہے لو میں, ایمپیتھائز, یعنی کیپ اوپن یور ہارٹ ایٹ آل ٹائم, سب کے لیے اپنا دل کھلا رکھے, اپنا دل, دل کے اندر نفرت نہیں لے آئے کسی کے لیے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, اپنا ہے, پرایا ہے, جو بھی ہے, جو بھی انسان ہے, حتیٰ کہ حیوانوں کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے. انسان بعض اوقات انسان کو جو پتھر سے چھوڑ لگتے, انسان بعض اوقات پتھر کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے, کیا فائدہ؟ تو انسان اپنے دل کو جو ہے ہمیشہ کھلا رکھے سب کے لیے. تو یہ جو لو ہے, خود لفظ لو ایک بہترین لفظ ہے, اور اس لفظ سے جو چار اور لفظ بنے ہیں اگر ہم ان کو یاد رکھیں تو ہمارے لیے اینگر مینجمنٹ بہت آسان ہو جائے گی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ عورت کی کیمسٹری تھوڑی سی اور ہے, مرد کی تھوڑی اور ہے. اگر عورت کو غصہ ہو تو کس طرح انسان اس عورت کے غصے کو ڈیل کرے؟ اب محقق کیا بتاتے ہیں, عورت کو جب غصہ ہو تو جب, کیونکہ جب بھی عورت کو غصہ ہو عورت چاہتی ہے کہ کوئی اس کی بات سنے, تو لہذا جو پہلی بات کی ہے لرن ٹو لسن, تو سنیں. بعض اوقات انسان ظاہر کوئی سنانا چاہتا ہے اور انسان توجہ نہیں دیتا, تو انسان کوشش کرے کہ اگر کوئی غصے میں ہے کچھ سنانا چاہتا ہے سنے. اگلی بات, اس وقت جب غصے میں ہے تو ہاں میں ہاں ملا ہے, تم ہی ٹھیک ہو, تم ہی ٹھیک کہتے ہو, ہاں میں ہاں ملا ہے. لیکن مرد کو غصہ ہو تو اس کے ارد گرد والے لوگ, چاہے اولاد ہے, بیوی ہے, بڑے ہیں, جو بھی ہیں, کسی بھی بات کو غصہ, اس کا کیا علاج ہے, کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ پہلا حال اس کا یہ ہے کہ اس کے ارد گرد والے لوگ, جب بھی کسی مرد کو غصہ ہو تو ارد گرد والے لوگ خاموش ہیں, سائلنس. پہلا سالوشن سائلنس, دوسرا سالوشن سائلنس, تیسرا سالوشن خاموشی. جب بھی غصے کی حالت میں مرد اور آگے کوئی اور بولے, مسائل آگے بڑھ جاتے ہیں. لہذا ایک مومن یا مومنہ کو کیا کرنا چاہیے, جب بھی کسی کو دیکھیں وہ غصے میں ہے اور وہ اظہار کر رہے تو آگے والا خاموش ہو جائے, مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اور آگے کے لیے بھی جھگڑا اور مشکل اور جنگ شروع نہیں ہوگی. اب ان دونوں کو ہے تو انسان, مرد بھی انسان عورت بھی انسان, اب ان دونوں کو ڈیل کرنے کا ڈفرنس کیوں ہے؟ اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد ایک اس کی سائیکالوجی ہے کہ وہ زیادہ پاورفل ہے, زیادہ طاقتور ہے, زیادہ سخت ہے, اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ رہے, اور جو بھی ڈومینیٹ رہنا چاہتا ہے اس کی پھر یہی سائیکالوجی بن جاتی ہے کہ جو کچھ وہ جیسے کہے آگے والے ویسے کہیں, چپ ہو جائے, اس کے آگے کوئی نہ بولے. تو یہ جو ڈومینیٹ فطرت ہے مرد کی, اس کا, اس کے غصے کا علاج یہ ہے کہ آگے کوئی بات نہ کرے, خاموش رہے. عورت کے لیے کیا ہے کہ جب غصہ ہو اس کو سنتے رہیں, سنتے رہیں اور ہاں میں ہاں ملائیں, اس لیے کہ عورت کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. عورت کمزور ہے اور وہ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے شی نیڈز اے سپورٹر. تو جب انسان سنتا ہے اور پھر اس کو سپورٹ کرتا ہے اس وقت کہ ہاں تم ٹھیک ہو, تم ہی جیسے کہو گی ویسا ہی ہوگا, تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو خود بخود اس کا غصہ تحلیل ہو جاتا ہے. بہرحال غصہ ایک آگ ہے, غصہ ایک پتھر ہے, غصہ ایک کنواں ہے کہ جو ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے الغضب مفتاح کل شر, جتنی بھی لڑائیاں اور فساد اور بیماریاں اور گناہ خطرات ہیں سب کی جڑ غصے میں ہے. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ غصے میں ہی نہ آئے, اگر غصہ آ جائے تو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو جب غصہ ہو اور وہ کنٹرول کر لے تو پروردگار روز معاشر اپنا عذاب اسے ہٹا لے گا. یعنی دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں غصہ سے, دنیا میں آپ کسی پر غصے کا اظہار نہیں کرتے, غصے میں نہیں آتے. فائدہ کیا ہے کہ پروردگار روز معاشر آپ کو بخش دے گا, کسی قسم کا عذاب اور سزا نہیں ہوگی. تو جو غصے والا تو وہ یہاں بھی جلتا ہے, آخرت میں بھی جلے گا. تو اس لیے ہم یہاں کی آگ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, آخرت کی آگ سے بھی بچائیں. اور پھر اگر غصہ آ جائے اور دوسرا خطا وار ہو, دوسرے نے وہ مشکل کی ہو, تو ہمیں کیا چاہیے؟ والعافین عن الناس, ہم لوگوں کو معاف کر دیں, لوگوں کو معاف کر دیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
اللہم صلی علی محمد
بن اسماعیل، ہارون رشید چاہتا تھا کہ کسی طرح بہانہ ملے امام علیہ السلام کو شہید کرے، اب اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ ان کے خاندان سے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لے آؤ جن سے ساری انٹرنل معلومات بھی ملے اور مجھے بہانہ ملے تاکہ میں ان کو راستے سے ہٹاؤں۔ اب اس کے لیے محمد بن اسماعیل کو چنا گیا۔ اب جب وہ تیار ہو گیا، شاید مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے، کچھ قرض بھی تھا، تو جانے سے پہلے بھائی تھے امام موسیٰ کاظم، بھتیجے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، تو الوداع ملاقات کرنے آئے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہا؟ کہا ہارون کے پاس۔ کہا کس لیے؟ کہا میرے مالی حالات خراب ہیں اس لیے۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں محمد تم نہ جاؤ، تمہارا جتنا قرض ہے وہ بھی میں ادا کر دوں گا اور تمہارے اخراجات میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ کہا پھر بھی مجھے جانا ہے۔ پھر جب وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں محمد اتنا یاد رکھنا میرے قتل میں شریک نہ ہونا۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے قتل کو کوئی ایسا پروگرام بناؤں یا کسی کا شریک ہوں، لیکن حقیقت میں یہی ہوا کہ یہ ہارون کے دربار میں گئے اور اس کے بعد یہی کہا کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک ملک اور دو بادشاہ۔ ہارون نے کہا کیسے؟ کہا ایک بادشاہ تم ہو اور دوسرے بادشاہ محمد موسیٰ کاظم ہے، اور لوگ انہی کے انہی کو مال دیتے ہیں، انہی کو ٹیکس دیتے ہیں، انہی کو خمس دیتے ہیں، انہی کو زکات دیتے ہیں، یہ کیسا ہو رہا ہے؟ اور مقصد ہی ہارون کا یہی تھا۔ اور اس کے بعد ہارون نے مال دیا، وہ مال لے کے وہ رات بغداد میں رہا، اور اسی رات اس کو موشن شروع ہوئے جس سے اس کے جسم کا، اس کے پیٹ کا جتنے بھی آرگنز تھے، انتڑیاں تھیں، سب کی سب باہر نکل گئی، مال وہی کا وہی رہا اور وہ مر گیا۔ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہلے جانتے تھے اس نے کیا کرنا ہے اور اس کو وارننگ بھی دی تھی۔ اس کے باوجود محمد بن اسماعیل سے امام علیہ السلام نے کبھی تعلقات توڑے نہیں، ان کی مدد کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری وقت تک بھی یہی کہا کہ میں تمہارا قرض دینے کو تیار ہوں۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ کس طرح امام علیہ السلام نے معاف کیا، چاہتے روک دیتے، چاہتے کچھ اور بھی کر سکتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص ہے ابراہیم جمال، غریب تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، ایک مرتبہ علی بن یقین وزیر تھے اور شیعہ تھے، خود امام علیہ السلام کے حکم پر وزیر تھے اور امام علیہ السلام ہر وقت ان کی مدد بھی کرتے تھے، پہلے سے ان ایڈوانس ان کو معلومات بھی دے دیتے کہ کس طرح تم نے آج وضو کرنا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح یہ جو تحائف تم نے مجھے دیے تھے اپنے پاس رکھ لو تاکہ وہ جو تقیہ کی حالت میں تم ہو اس سے راز فاش نہ ہو اور تم وزیر ہوتے ہوئے مومنین کی مدد کرتے رہو۔ امام علیہ السلام نے اس کو وہاں رکھا اس لیے کہ تم وزیر رہ کے مومنین کی مملکت کے اندر مدد کرو۔ ایک دن ابراہیم جمال گیا، اس کو کام تھا، لیکن جو وہاں چوکیدار تھا، جو لوگ وہاں پہ متعین تھے سپاہی، ان کو کہا، انہوں نے جا کے کہا علی بن یقین کو، علی بن یقین نے جواب دیا کہ اسے کہو میرے پاس ٹائم نہیں ملنے کا۔ یہ شخص واپس چلا آیا بغداد سے کوفہ، لیکن علی بن یقین حج کے لیے گیا اور واپس مدینہ آیا امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو جب امام علیہ السلام کے گھر پہنچا تو غلام موجود تھا، تو کہا مولا سے جا کے کہو علی بن یقین ملنے آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا اسے جا کے کہو کہ میرے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ واپس چلا یا سوچے شاید امام مصروف ہوں، پھر دوسرے دن گیا، پھر ملاقات کے لیے کہا، غلام نے آ کے پھر وہی جواب دیا کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس تیری ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر واپس چلا گیا، تیسرے دن جب پھر ملاقات کے لیے آیا اور غلام نے وہی جواب دیا، تو اب علی بن یقین سمجھا کہ لگتا ہے کہ کوئی مشکل ہے، کوئی پرابلم ہے، کسی وجہ سے امام علیہ السلام ناراض ہیں۔ اس نے غلام کی منت سماجت کی اور کہا مولا سے جا کے عرض کرو کہ مولا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ کوئی مجھ سے کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں اس کا ازالہ کروں. تو امام علیہ السلام نے کہا علی بن یقطین سے کہو کہ ہمارے شیعہ اور ہمارے محب ابراہیم جمال جب تمہیں ملنے کے لیے گئے تھے بغداد تو تم نے انہیں وقت نہیں دیا, تو جس طرح تم نے ہمارے شیعوں کو ٹھکرایا عین اسی طرح جب تک وہ ابراہیم جمال راضی نہ ہو جائے تب تک موسیٰ کاظم تم سے ملاقات نہیں کرے. اب جب غلام نے یہ جواب دیا تو اس نے پھر کہا مولا سے جا کے کہو کہ میں ابھی مدینہ میں ہوں, وہ کوفہ میں ہے, میں کس طرح جا کے اسے راضی کروں, مجھے یہ بھی نہیں معلوم اس کا گھر کہاں ہے. اب امام علیہ السلام حلال مشکلات بن کے کہتے ہیں علی بن یقطین سے کہو کہ رات کو آنا جنت الوقیم ہے, وہاں پہ تمہیں اونٹ ملے گا اس پہ سوار ہو کے جانا اور جاؤ ابراہیم جمال کو راضی کر کے. اب ابراہیم جمال کو راضی کرنے کے لیے بن یقطین رات کو آئے جنت البقیع میں, اسے اونٹ ملا, اونٹ پہ سوار ہوئے, چند منٹ کے اندر وہ فاصلہ جو کئی گھنٹوں کا کئی دنوں کا چند منٹوں کے اندر طے ہوا اور یہ اونٹ عین ابراہیم جمال کے گھر کے آگے جا رکا. اس نے نوک کیا, اندر سے پوچھا گیا تم کون ہو اور رات کے اس وقت کس لیے آئے ہو؟ علی بن یقطین نے بتایا کہ میں علی بن یقطین ہوں, میں وزیر ہوں. تو ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے وزیر سے کیا کہا, جاؤ اس غریب کے پاس تم کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے تم سے ہی کام ہے اور میرے مولا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, میں تمہیں راضی کرنے کے لیے تم سے معافی مانگنے کے لیے. اس نے در کھولا, اس نے معافی مانگی اس سے اور نہ صرف معافی بلکہ ابراہیم جمال کو علی بن یقطین جو کہ وزیر تھا, آپ دیکھیے کہ امام کی کتنی معرفت اور اطاعت اور محبت ہی علی بن یقطین کے دل میں, کہا ایسے کہ میں لیٹو زمین پر تم اپنے پاؤں اوپر چڑھو میرے چہرے کے اوپر اور اپنے جوتے کے نشان میرے ایک رخسار پہ بھی لگاؤ اور دوسرے پہ بھی لگاؤ. اور اس حال میں علی بن یقطین دوبارہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر.
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم. اب امام علیہ السلام نے علی بن یقطین کا استقبال کیا اور فرمایا علی بن یقطین جب تک ابراہیم کو تم راضی نہ کرتے پروردگار تمہارا کوئی عمل قبول نہ کرتا اور نہ ہی ہم تم سے راضی تھے. اب دیکھیے کہ دو مومن آپس میں ناراض ہیں, امام کی پرائیورٹی کیا ہے؟ ایک مومن نے دوسرے کا دل دکھایا, امام کیا چاہتے ہیں؟ امام کی پرائیورٹی کیا ہے کہ دنیا میں ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک کر دیا جائے, ان کی محبتوں میں اضافہ کیا جائے. اب خود امام علیہ السلام کو بھی غصہ تھا, ابراہیم کو بھی غصہ تھا, تو امام علیہ السلام نے ابراہیم کے غصے کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھیجا وسیلہ بنے, اور جب ابراہیم راضی ہو گیا تو خود امام علیہ السلام بھی علی بن یقطین سے راضی ہو گئے. اور پھر جب خدا کے بندے خدا سے خدا کے بندے آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو خدا مند مطال بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سنت اور سیرت کہ کس طرح مولا اپنے شیعوں کا خیال رکھتے تھے, اپنے محبین کا خیال رکھتے تھے. ایک شخص مراسم جب امام علیہ السلام کو ملنے کے لیے یہ آ رہا تھا, راستے میں قافلہ تھا, قافلے میں ایک عورت تھی, اسے پسند آ گئی, اس عورت سے بہرحال جب بات آگے بڑھی تو وہ عورت گناہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے کہا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں تو شادی کر لو, شادی پہ وہ راضی نہ. بہرحال وہ سلسلہ ختم ہوا, پھر جا کے راستے میں کوئی شہر آیا اور اس میں کسی ہوٹل میں کسی مسافر خانے میں یہ رہے. اب جو کمرہ اس کو دیا گیا, جب رات کے وقت یہ اپنے کمرے میں گیا تو دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی عورت. اب وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ شادی کرو, اب یہاں پر اس نے شاید اس عورت کو اکیلا دیکھا تو اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی اور اس وقت اس عورت نے شدت کے ساتھ اسے منع کیا. جب یہی مراز امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جن کی نگاہ دنیا پر تھی, جن کی نگاہ ہر ایک شخص پر ہوتی ہے, کسی نے بتایا نہیں تھا نہ اس نے بتایا, امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں, کس حال میں ہیں. امام علیہ السلام نے مراظم سے اتنا کہا, مراظم جو شخص تنہائی میں گناہ کرے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو تو وہ شخص نہ ہمارا شیعہ ہے نہ ہمارا محب ہے. یعنی بہت سارے گناہ اور غلطیاں اور کام ہم دوسروں کے سامنے نہیں کرتے, لیکن جب تنہائی میں موقع ملتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ وہ گناہ کر دیتے ہیں. اب یہ ایک عمل تھا کسی مومن کا, کسی شیعہ کا. امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا چونکہ عقیدہ صحیح ہے تم ہماری ولایت اور امامت اور توحید اور نبوت اور سارے عقیدے صحیح ہیں, تمہارا عقیدہ صحیح ہے اس لیے تم بہشت میں چلے جاؤ گے. اس نے ایک غلط کام کیا, ایک عمل غلط کیا. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور اللہ کا خوف نہیں کرتا وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شیعہ عمل چھوڑ دیتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے, واجبات چھوڑ دیتا ہے, یا تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور پھر وہ یہ کہے کہ واقعی وہ اہل بیت کا شیعہ ہے, تو امام علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہمارا محب اور شیعہ نہیں ہے. تو امام علیہ السلام کی سنت پر سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو, کیونکہ وہ پاک ہستی ہیں اور ہم جب گناہوں کی آلودگی اور نجاست اور بدبو کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں وہ ذکر قبول نہیں ہوتا. ائمہ طہار کا قرب چاہتے ہیں وہ قرب نہیں ملتا. ائمہ طہار کا قرب اور خدا اس وقت ہماری عبادات کو قبول کرتا ہے جب ہم طہارت کی حالت میں ہوں. نماز پڑھنے کی شرط یہی ہے کہ کپڑے پاک ہوں, جسم پاک ہو, اور پھر انسان کا دل پاک ہو, زبان پاک ہو. کسی کافر کی جس کی زبان اور جس کا جسم پاک نہیں ہے اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو جب نماز کے لیے اتنی ساری طہارتوں کی شرط ہے پھر جا کے قبول ہوتی ہے, تو وہ جو روح نماز ہے وہ امام وہ نبی, تو جب تک ہماری روح پاک نہیں ہوگی کس طرح ہم اس پاک روح کے ساتھ اتصال کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس امام علیہ السلام کی ان پاک ہستیوں کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی ارواح کو طیب کریں, اپنی ارواح کو پاک کریں, کبھی غصے جیسی نجاستوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیں. اور اگر کسی نے کوئی ہمارے ساتھ غلطی, گناہ یا خطا یا ظلم زیادتی کی ہے, والعافین عن الناس, ہمیں معاف کر دینا چاہیے. اور ہر وہ شخص جو چیریٹی کرتا ہے, انفاق کرتا ہے ہر حال میں اور پھر غصہ نہیں کرتا اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ لوگ محسن ہیں اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے یقیناً وہ پاک لوگ ہوتے ہیں, وہ طیب اور طاہر لوگ ہوتے ہیں. آئیے اس مظلوم اور اسیر بغداد امام علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کریں. وہ وقت آپ کی یہی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر سے روانہ ہوئے, مسجد نبوی میں آئے. امام علیہ السلام عبادت کی حالت میں تھے کہ ملعون ہارون رشید کے سپاہی آئے, اور اسی حالت میں کہ جب مولا عبادت کر رہے تھے اسی حال میں مولا کو ہتھکڑیاں پہنا. یہ نواس رسول, مدینہ رسول, روز رسول پہ مظلوموں کی حالت میں قید ہوا. بالکل اسی طرح ایک اور نواس رسول جنہوں نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, امام حسین علیہ السلام نے. آزادار جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی تو دو رات مسلسل امام حسین علیہ السلام آزادی کے ساتھ نانا کے مزار پہ آتے, نانا کی زری اور قبر کو گلے لگاتے, کافی دیر تک اپنے نانا سے باتیں کیا کرتے اور روتے رہتے کہتے نانا نانا میں کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں, نانا میرا دل نہیں کرتا میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں, لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اب دشمنوں نے دین مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتے. میرے امام مولا امام حسین علیہ السلام کو نانا خامیا اور کہا میرے حسین تقدیر نے ایسا لکھ دیا ہے تجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو مولا کی بہنیں ساتھ تھی, بیٹیاں ساتھ تھی, لیکن بڑی عزت و احترام کے ساتھ بہنوں کو سوار کیا بیٹیوں کو سوار کیا. موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت, جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی باری آئی تو عزادار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد میں تھے, اسی حال میں ہتھکڑیاں توک اور بیڑیاں پہنا دی گئی. وہ امام جن کی 18 بیٹیاں گھر میں بابا کا انتظار کر رہی تھی, دشمنوں نے موقع نہ دیا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نانا سے ودا کر سکے, موقع نہ ملا جا کے بیٹیوں کو آخری سلام کر سکے. ہائے اسیر بغداد تیری مظلومی ہے, کس طرح تو نانا کے مزار سے رخصت ہوا, بار بار موسیٰ کاظم نانا کی زری کو دیکھ کے فریاد کیا کرتے تھے اور مولا کہا کرتے تھے انی عاشقو یا رسول اللہ, نانا صرف میں شکایت ہی کر سکتا ہوں آپ سے. اے دادارو آپ کے مولا کو پہلے بصرہ میں قیدی رکھا گیا, اس کے بعد بغداد کے اندر کئی قید خانے تبدیل کیے گئے. آپ کے مولا کو 14 قید تنہائی میں رکھا گیا. آخرکار ہارون الرشید نے ایک ملعون سندھی بن شاہد ہے اس کو کہا کہ موسیٰ کاظم کو زہر دے دو. اے عزادارو یہ سندھی بن شاہد انگوروں میں زہر بھر کے مولا کے پاس لے آیا اور کہا یہ انگور کھائیے. مولا نے کہا میرا دل نہیں کرتا. سندھی نے کہا آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, انگور کھانے پڑیں گے. اے عزادارو موسیٰ کاظم نے جو پہلے ہی بہت کمزور ہو چکے تھے, مولا نے 2 انگور کھائے, اس نے کہا اور کھائیے. امام کہتے ہیں سندھی تیرا مقصد ہی 2 انگوروں سے پورا ہو جائے گا. اے عزادارو مولا نے کہا سندھی یہ انگور کھانے کے بعد ابھی میرا جسم کا رنگ سرخ ہوگا, کل رنگ سیاہ ہوگا, پرسو زرد ہو جائے گا, اور اسی حال میں میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی. اے عزادارو یہ ملعون ہارون الرشید جب مولا کو زہر مل گئی اور دیکھو مولا رخصت ہونے والے ہیں تو اس نے حکم دیا انہیں ہتھکڑیوں سمیت مولا کو قید خانے سے باہر لے آئے. بغداد کے امیر لوگوں کو مشہور لوگوں کو بلا کے کہا لوگوں دیکھ لو میں نے کچھ نہیں کیا, موسیٰ کاظم اپنی موت آپ مر رہے ہیں. اے دادار اسی حال میں امام موسیٰ کاظم نے آنے والوں سے کہا اے مسلمانوں میرے قتل کے پروانے پہ دستخط نہ کرنا, مجھے زہر دی چھا چکی ہے. اے دادار جو امام نے کہا مجھے زہر دی گئی ہے, اس ملعون نے جلاوت کو حکم دیا, وہ موسیٰ کاظم جو پہلے ہی مر چکے تھے. اے دادار جلاوت نے تازیانے برسانے شروع کیے, مالک کو کوڑے مارنے شروع کیے,
اس حال میں منہ سے قاسم آسمان کی طرف دیکھ کر دے میرا اللہ میرے اللہ مجھے اٹھا لے مجھے ظالمین سے نجات عطا فرما اجرک ور اللہ قرآن کے آنسوں کو قبول کرے اے برادر اب جب تیسرا دن آیا تو امام کے بیٹے امام کے رضا بے جان مدینہ سے خان خانے میں آئے آ کے اپنے بابا کا سر گود میں رکھا کہا بابا بابا میری مجبوری تھی آپ 14 سال تنہائی کی قید میں رہے امام موسیٰ قاسم کہتے رضا رضا یہ بتا میری بیٹیوں کا کیا حال ہے امام رضا رونے لگے بابا 14 سال میں کتنی عیدیں آ چکی ہے جب بھی عیدیں آتی تھی بیٹیاں دروازے پہ دیکھتی رہتی شاید اب کی عید بابا آ جائیں گے اے دادا رو اسی حال میں امام رضا کی نگاہ دیواروں پہ پڑی کیا دیکھتے خون لگا ہوا ہے پوچھتے بابا بابا یہ قید خانوں کی دیواروں پہ خون کیسا ہے امام موسیٰ قاسم کہتے ہیں میرے لال جب کسی کو زہر ملتی ہے تو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں بہنیں ہوتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تشت لے آتی ہیں جگر کے ٹکڑے تھامتی ہیں رضا میرا تو کوئی نہیں تھا جب میں بے جان ہوتا تو دیواروں کا سہارا لیتا خون کی الٹیاں آتی اے دادا آپ کے مالا کو اسی حال پہ جب مالا گرو نے پرواز کیا یہ تاریخ انسانیت کا وہ عہد شہید ہے جس کا جنازہ مزدور نے اٹھایا ہے اے دادروں نے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں اور لنجیروں سمائے تھے اس ملعون نے 4 مزدور بلائے مولا کا جنازہ اٹھایا جب راستے میں کوئی شخص آتا سندھی مولا کا جنازہ رکھوا دیتے اور کہتے لوگ آ کے دیکھو راسیوں کا امام مر گیا اے دادا ایک مومنا ہے جس کا نام ہے دعا جب اس نے مولا کا جنازہ دیکھا اس نے ماتم کیا اس نے بیان کرنے شروع کر دیے جب اس نے رونا شروع کیا ہارون کا ایک چچا سلیمان اس نے اپنے محل سے آواز سنی یہ پوچھتا یہ کون ہے تو کہتے سلمان یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے یہ علی کا جان ہے یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا موسیٰ قاسم ہے اے دادا سلمان کہتا ہے جنازہ کو روک دیا جائے اس نے حکم دیا قیمتی اور بہترین کفن لے گیا اے دادا کفن لایا گیا میں کہوں گا میرے مولا موسیٰ قاسم یقین بہت مظلوم ہے 14 سال قیدی رہے آپ کو بار بار زہر دیا گیا آپ کی بیٹیاں آپ سے نہ مل سکی آپ کے زنجیر ور ہتھ کڑیوں سمیت لاش اٹھایا گیا لیکن مولا یہ کربلا میں دیکھیے امام حسین کو اس سجاد کو بابا کو جنازہ بغیر کفن دفن کے چھوڑنا پڑا
Ma tobe Hussein. Ma tobe Hussein. Ja, Hussein.